شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے مختلف مواقع پر تباہی کے اسباب بیان فرمائے. تو ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس میں بھی چند تباہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرما رہے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور جوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا علیہم الرضوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا علم ہوگا جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوگا. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر بھی کیا ہوگا؟ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا علم ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے. صحابہ کرام حیران رہ گئے، علیہم الرضوان عرض کرنے لگے، کیا سرکار ایسا ایسا ہونے لگا، ہونے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت ترین معاملہ ہونے والا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سختر کیا ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دینے لگو گے اور نیکی سے روکنا شروع کرو گے. صحابہ کرام حیران ہیں کیونکہ وہ تو وہ حضرات تو بڑے نیک ہوتے تھے, وہ نہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ایسا ایسا کریں گے. تو وہ تعجب سے عرض کر رہے تھے کیا ایسا ایسا ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی سختر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ عقل مند اس میں حیران رہ جائیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تھوڑا سا غور کرنے پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث شریف میں تباہی کے کتنے اسباب جمع کر دیے گئے, اور آج کل جو امت فتنوں میں مبتلا ہے اس کے اسباب بھی آپ کے سامنے آ گئے, اور خود مطلب یعنی کہ آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی بتا دیا گیا ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا فرمان کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی زبان حق کے ترجمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی قسم میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ عقل مند اس میں حیران رہ جائیں. واقعی سمجھ سے باہر امت کے حالات. اول اس حدیث میں یہ فرمایا کہ عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور جوان بدکار ہو جائیں گے. تو واقعی اب حالات آپ کے سامنے, عورتیں سرکش, ساری بازاریں, سارے شاپنگ سینٹر, سارے میلے, سارے جھمیلے, ساری مارکیٹیں جدھر بھی نظر دوڑائیں عورتوں کی سرکشیاں کسی سے مخفی نہیں ہیں, کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. سب جانتے ہیں مانتے ہیں پہچانتے ہیں. جوان بدکار ہو جائیں گے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. ان نامساعد حالات میں شاید ہزاروں میں اکا دکا نوجوان ہوگا جو نیک اور پرہیزگار ہوگا مسلمانوں میں, شاید غالب اکثریت بے نمازی, غالب اغنب ان 100 میں سے 95-97 نوجوان بے نمازی پاتے ہوں گے. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ چہرہ یقیناً گناہوں بھرا. ہاں جس کی قدرتی نہیں نکلی اس کی بات نہیں, جو مونڈتا جو صاف کرتا تو یہ چہرہ بھی نافرمان چہرہ ہوا, گناہگار چہرہ ہوا. کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ فرمایا کہ مجھے پست کرو, داڑھیوں کو معاف رکھو, یہودیوں کی سی صورت مت بنو. تو جس نے داڑھی صاف کی وہ گویا یہودیوں جیسی صورت والا ہے, وہ حدیث میں فرمایا. تو یہ نافرمان چہرہ ہوا. اور فقہائے کرام کے نزدیک بھی بالاتفاق داڑھی منڈانا حرام ہے, بلکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے. چہرہ بھی دیکھا, اس کے علاوہ پھر آپ پورا محاسبہ کر لیں, پورے حالات دیکھ لیں. گالی یہ بکے گا, جھوٹ یہ بولے گا, وعدہ خلافی یہ بولے کرے گا, بد نگاہی یہ کرے گا, عورتوں سے راہ و رسم یہ رکھے گا, فلمیں یہ دیکھے گا, ڈرامے یہ دیکھے گا, گانے یہ سنے گا, باجے یہ سنے گا, نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے. آئے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور آ چکا. جہاد بن نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, تو اس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس کچھ مجاہدین حاضر ہوئے, غازی تھے وہ, کسی جنگ کی واپسی کا یہ مطلب ہے کہ موقع ہے. تو ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو, تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. اور یہ بندے کا اپنی خواہش سے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. تو چھوٹا جہاد کیا تھا؟ وہ جو لڑے. اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے, جہاد اکبر. تو مہاراج یہ کہ جہاد اکبر جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, جیسے حدیث شریف میں یہ بھی آیا مجاہد وہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو بدقسمتی سے اس جہاد کو بھی ہم نے ترک کر دیا. اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے ہم لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے. جو جی میں آتا ہے وہ کیے جاتے ہیں, نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کا لحاظ ہے, نہ یہ سوچ ہے, نہ مدنی فکر ہے, کچھ بھی نہیں. ہر وقت اپنی خواہش کے مطابق دنیا کی رنگینیوں میں ہم لوگ مست رہتے ہیں. دوبارہ یہ کہ جوان بدکار ہو جائیں گے, بدقسمتی سے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. اچھا مزید جب صحابہ اکرام نے تعجب کیا تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوا, وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا, برائیوں سے روکنا بھی چھوڑ دیا. اور یہ آپ کے سامنے, بلکہ لوگ مطلب پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں, یہاں تک بولتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یعنی اپنی نمازیں پڑھو, اللہ اللہ کرو, دوسرے کی فکریں چھوڑ دو. کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی؟ یار لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, یعنی شیطان ایسے سے مشورے دے کر اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عالی منصب سے دور کر دیتا ہے. اور بندہ اگر خود نیکی کرتا بھی ہے تو دوسروں کو وہ تلقین نہیں کرتا, حالانکہ مطلب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکیاں کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے, ورنہ یہ خود پھنس جائے گا. جیسا کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد مرتاز کا ذکر فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شہر کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے, ان میں گناہ ہو گئے, بدکاریاں ہو گئیں, اور اس بستی میں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا. جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فنا شہر کو اس کے مکینوں سمیت, اس میں رہنے والوں سمیت الٹ دو, اور شہر اور اس شہر کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دو. سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے جب اس شہر میں تشریف لے گئے تو اس شہر میں ایک متقی پرہیزگار بزرگ کو دیکھ کر متردد ہوئے, تردد ہوا آپ کو کہ ایسا نیک بندہ, ایسا مطلب بزرگ آدمی اس شہر میں ہے اور اس کو کیسے خرد برد کیا جائے. بارگاہ خداوندی مرض کی, مولا ان نافرمانوں میں تیرا ایک نیک بندہ بھی تو موجود ہے جو لمحے بھر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا, کیا اس پر بھی عذاب نازل کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس شہر والوں کو عذاب میں ڈال دو, کیونکہ اس کے سامنے لوگ میری نافرمانیاں کرتے رہے, میرے احکام توڑتے رہے, ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے رہے, لیکن اس کے چہرے پر میری خاطر لمحے بھر کے لیے بھی ناگواری کے آثار ظاہر نہ ہوئے. یعنی یہ متقی اور پرہیزگار شخص برائیوں کو دیکھ کر, نافرمانیوں کو دیکھ کر, گناہوں کو دیکھ کر بے چین کیوں نہیں ہوا, چپ کیوں رہا؟ میرے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ ایسا پرہیزگار شخص, عبادت گزار شخص بھی اس لیے مورید عذاب کیا گیا کہ وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا نہیں تھا, برائیوں کو دل میں برا جان کر اس کے چہرے پر کبھی اس کے آثار نہیں آئے, بس وہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا اس نے معاملہ اپنایا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ہوا. تو آج ہم خود تو نمازیں پڑھتے ہیں, نیکیاں بھی چلیے کر لیتے ہیں, مان لیا, لیکن اپنے دوسروں کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف بارگاہ خداوندی میں دعویٰ دائر کرے گا, یا اللہ دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی. دوسرا شخص عرض کرے گا, مولا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم, میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی نہ اہل و عیال میں. مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا, یا اللہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال و عیال میں کوئی خیانت نہیں کی, لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ پڑوسی کی اصلاح کی کوشش نہیں کی, گناہوں سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی, تو اس پر بھی بندہ پھنس گیا اور پڑوسی نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی کہ اس نے مجھے نہیں بچایا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی غور کریں کہ ہم بھی کیا اپنے اڑوس پڑوس, اپنے گرد و پیش, اپنے ملنے جلنے والے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے, اپنے ساتھ نوکری کرنے والے, اپنی فیکٹری میں, اپنے کارخانے میں کام کرنے والے, اپنی اسکول یا اپنی کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ان سے تو دیکھا ہے کہ زیادہ ہی کچھ کتراتے ہیں. میرا تو یہ دیکھ کر بڑا دل جلتا ہے, ایک جذبہ اس لیے کر رہا ہوں, دل جلتا ہے. کبھی پوچھتا ہوں جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ماحول کے, یار آپ نے امامہ کیوں نہیں باندھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو یوں ہے, دفتر میں کام کرتا ہوں تو یوں ہے, ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. تو میرا دل زیادہ جلتا ہے, یہ شیطانی ایک بس بہانہ ہے. داڑھی رکھی ہوتی تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ داڑھی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے, داڑھی تم نے رکھی ہے تو تم پہچانے تو جاتے ہو کہ تم مذہبی آدمی ہو، زلفے بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، امامہ ہی مطلب وہ مخل ہوتا ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں جیسے لوگ ہوں، انسان اپنی وردی نہیں چھوڑے، اپنی وردی کا امپریشن ہوتا ہے۔ اب ہمارے اس اجتماع میں اس وقت سینکڑوں ہزاروں فوجی بھائی بھی شامل ہوں گے، فوجی بھائی یقیناً شامل ہوں گے اس میں، جو چھٹیاں لے کر یا باہر شہروں وغیرہ سے آئے ہوئے، میجر بھی ہوں گے، کرنل بھی ہوں گے، افسر بھی ہوں گے، سب اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے، لیکن ان کا امپریشن اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابھی روڈ پر یہ کھڑے ہوئے فوجی کہیں کہیں وردی پہن کر، اس کو دیکھ کر ہی مطلب بندہ پوچھ جاتا ہے کہ ابھی کہیں روک لیں گے اور پوچھیں گے لائسنس دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، تو ان کی وردی اتنا امپریشن پڑتا ہے کہ ان کی وردی دیکھ کر بندہ سہم جاتا ہے، جھیپ جاتا ہے اور ایک روک پڑتا ہے۔ تو تم اپنی وردی اتار کر جاتے ہو تو کام کیسے کرو گے، لوگوں پر اپنا تشخص کیسے جماؤ گے؟ تو آپ کو تو ایسے لوگوں میں زیادہ اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ سے خدا کر پوچھیں کہ یار یہ تم نے جو امامہ باندھا ہے اور یہ تم نے داڑھی سجائی ہے، تم جاتے کہاں؟ کہ اس معاشرے سے تم ذرا ہمیں الگ نظر آ رہے ہو، یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ خود پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح تو آپ کو اگر تبلیغ کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنی وردی میں، یعنی امام شریف میں سفید لباس میں آگے سینے پر مسواک سجا کر داڑھی اور زلفوں میں آپ بہتر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے وار ہے۔ اور بعض اوقات اپنی زبان کی درازی کی وجہ سے بھی بندہ پھنس جاتا ہے، فالتو بات کرتا ہے، مذاق مسخری کرتا ہے، طنز و مزاح کرتا ہے۔ اگر ایسا ذہن ہے تو ایسا شخص دین کا کام نہیں کر سکتا، غصہ بات بات پر آتا ہے، جھاڑ جھڑپ کی عادت ہے، تو پھر کام وہ نہیں کر سکتا، وہ تو واقعی پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ عادتیں بھی نکالے اور اپنا مطلب یعنی کہ تشخص قائم رکھے، اپنی وردی میں رہے تاکہ مطلب یعنی کہ اپنی وردی کے ذریعے وہ بآسانی کام نکال سکے۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، اپنے گرد و پیش والوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر بھی وہ نہیں مانتے تو اپنے دل کے اندر اس کی کڑن سے ہم فارغ نہ ہوں۔ اگر ہم نے ان کی کڑن چھوڑ دی تو یہ بھی بڑی مہربانی ہوگی، ان کی کڑن نہ چھوڑے، اپنے دل میں کڑتے رہے، دل سوز رہے کہ شاید یہ کبھی تو مان جائے، دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یہ مطلب یہ بھی نماز پڑھنے لگے، یہ بھی مطلب یعنی کہ گناہوں بھری زندگی سے باز آ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے، اس طرح دعا مانگتے رہے۔ تو اس دعا پر بھی انشاءاللہ آپ کو بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، کہ دعا جو ہے حدیث شریف میں آیا دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہتھیار کارگر ہو جائے اور اس پر جو غفلت کی رسیاں لپٹی ہوئی ہیں وہ آپ کے ہتھیار کے ذریعے کٹ جائیں، عین ممکن ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، عین ممکن ہے۔ اس پر جو سیاہی چڑھی ہوئی ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی دعا سے وہ گرے بھی کھل جائیں اور وہ مطلب مدنی ماحول میں آ جائیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، یہاں بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جو کل تک جرائم پیشہ تھے، کل تک جیب کاٹتے تھے، چوریاں کرتے تھے، گھروں میں ڈاکے مارتے تھے، یہاں ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، لیکن جب انہیں سمجھایا گیا، محبت دی گئی، ان کو پیار سے ان کی آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی، تو آج وہ آپ کو داڑھی اور امام میں یہاں نظر آئیں گے، آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ اس نے اتنی اتنی ڈکیتیاں کی اور ایسا جرائم پیشہ شخص ہے، اتنی اتنی جیلیں کاٹی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً مطلب سمجھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت مطلب یعنی کہ اصلاح کی صورت نکلتی ہے، اور اگر ہم کسی کو سمجھائیں ہی نہ تو پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کیسے کام چلے گا؟ اگر ہم سستی کریں یہ سوچ کر کسی کو سمجھانا چھوڑ دیں، امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں، یار یہ مانتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یار یہ ڈھیٹ ہے، یہ فلا ہے، یہ یوں ہے، یہ اوں ہے، تو اس طرح کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی جانفشانی کے ساتھ اور کتنی محنت اور لگن کے ساتھ دین کی خدمت دی، ایک لمحے کے لیے بھی میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت نہ ہارا۔ یارو تم پر تو لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی دور پر جب غور کرتے ہیں تو دل خون روتا ہے کہ نماز میں ہیں تو اٹھا کر کوئی اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتا ہے، سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، وہ روتی ہوئی آتی ہیں، روتی جاتی ہیں اور اوجڑی گھسیٹ کر ڈالتی ہیں، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپ چاپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی آتا ہے تو صرف اس جرم میں، اس جرم مقدس کی پاداش میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، ان کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے، پھر بھی دین کی خدمت نہیں چھوڑی۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے پتھر مارے اور آپ کو زخمی کر دیا، اور طائف کے بارے میں کس کو نہیں معلوم، کہ میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، ان کے سرداروں کو جمع کیا، ان کو نصیحت کی، ان کو ان کی بہتری کی باتیں بتائیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آئیں، اور انہوں نے طرح طرح کی گالیاں دیں، طرح طرح کے طنز اور طرح طرح کی پھبتیاں کسیں۔ اسی پر ان بدبختوں نے اکتفا نہ کیا بلکہ شریر لڑکوں والوں کو آپ کے پیچھے ڈال دیا، جو آپ پر پھبتیاں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے، اور آپ پر پھر انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ نورانی وجود خون میں نہا گیا، حتیٰ کہ نالین مبارکین خون سے بھر گئیں، لیکن زبان مصطفیٰ پر بد دعا نہ آئی۔ آپ نے ان کو دعائیں دی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی مجھے مان لیں، ہم تو اپنی ذات کے لیے بھی انتقام لیتے نہیں چوکتے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے مومن کی صفت، قرآن نے یہ بیان کی، یعنی مومن جو ہے وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن صفت بیان کرتا ہے مومن کی، وہ غصہ پیتا ہے، مومن لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم تو اپنی ذات کے لیے بھی انتقام لینے سے نہیں چوکتے، اور لڑائی بھڑائی ہماری تو لگی رہتی ہے، اور ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو متصور ہی نہیں جو آپ بھی کسی سے انتقام لیتے اپنی ذات کے لیے، ظاہر ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعاؤں سے نوازا۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، ملک الجبال پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر آتے ہیں، اور وہ سلام کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور اجازت ہو تو چونکہ میں پہاڑوں پر موکل ہوں، پہاڑ میرے تابع ہیں، میں ان پہاڑوں کے درمیان طائف کی وادی کو پیس کے رکھ دوں اور ان کے مکینوں کو میں تہس نہس کر دوں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا، جس کو شاعر نے اس طرح نظم کیا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس شہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آپ نے دعائیں دی کہ یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں ضرور مجھے امیدیں مجھے پہچان جائیں گی، اور وہ در توحید پر اپنا سر جھکائیں گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، بعد میں طائف فتح بھی ہوا اور اسلام کا دور دورہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی دین کی تبلیغ نہ چھوڑیں، اور ہم اتنی آسانیوں کے باوجود دین کا نام تک لینے کی زحمت نہ کریں، وہ ان کے راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں پھر بھی وہ تبلیغ نہ چھوڑیں، امر بالمعروف نہ چھوڑیں، اور ہماری راہوں میں لوگ کارپیٹ بچھا دیں، پتھر مارنے کے بجائے پھول برسائیں ہم پر، پھر بھی ہم اس کے لیے ہمت نہ کریں۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی کس قدر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دین کی خاطر محنت کی، اور کیسی کیسی ان حضرات نے بھی تکالیف برداشت کی، اور کس قدر محنت اور جاں پشانی کے ساتھ انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان محنت نہ کرتے تو کیا دین اس طرح ہم تک پہنچ سکتا تھا جس طرح آج الحمدللہ ہم اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز ہرگز۔ اگر صحابہ کرام قربانیاں نہ دیتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اگر ہم نے غفلت کی تو ہم مارے جائیں گے۔ یہ تھوڑا بہت جو اسلام کا جذبہ اور اسلام کی چمک دمک نظر آتی ہے وہ بھی کہیں مٹ کر نہ رہ جائے۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اگر ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا تو بڑے مصائب و آلام کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کھائے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مدد طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بخشش طلب کریں گے مگر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص برائی کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت یہ سننے والا اس کو برائی سے نہ روکے تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے، وہ بہرا بھی ہوگا۔ ہم غور کریں کہ ہم کو کہاں پڑی، ہمارے سامنے ہزار برائیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمیں طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں، لیکن ہم اس کو نہیں روکتے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہماری اولاد برائیاں کرتی ہے ہم اس کو نہیں روکتے، کتنی برائیاں! ہماری اولاد گالی بکتی ہے ہمارے کان پر جو تک نہیں رہیں، ہماری اولاد جھوٹ بولتی ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور طرح طرح کی برائیوں میں ہماری اولاد ملوث ہے، داڑھی منڈاتی ہے ہم اس کو نہیں روکتے۔ آپ کہیں گے یہ روکے کیسے، باپ بھی تو داڑھی منڈاتا ہے، فلم دیکھتی ہے پھر بھی ہم اپنی اولاد کو نہیں روکتے کہ فلم مت دیکھو، تو پھر آپ کہیں گے کیسے روکیں کہ باپ بھی تو فلم دیکھتا ہے۔ بنیاد جو ہے وہیں سے خرابیاں، تو اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں روکیں گے تو وہ بھی پھنس جائیں گے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک عالم لوگوں کا اجتماع کیا کرتے ہیں، عالم صاحب، اور بیان کرتے ہیں، عورتیں بھی اس اجتماع میں جمع ہوتی ہیں، تو پردے وردے کا ظاہر اہتمام ہوتا ہوگا، تو وہ مطلب اس طرح اجتماع فرماتے ہیں۔ اس عالم کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اس نے ایک لڑکی کو تاڑا، تو عالم کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا بد نگاہی کر رہا ہے۔ وہ لوگ غور کریں کہ اس کا بیٹا ٹی وی پر مزے لے لے کر ڈانس دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے کوئی مطلب احساس نہیں ہوتا، خود بھی مل کے دیکھتے ہیں، وہ لوگ احساس کریں ابھی زندہ، مرنے کے بعد کہیں پھنسنا جائے، تو کبھی کبھی زندوں کو سزا ملتی ہے، پھر وہ سب کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی کبھی وہ ہمیں عبرت کے اسباب خود مہیا فرما دیتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بندہ بچے اور اس کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے دیکھا کہ بیٹا بد نگاہی کر رہا ہے، تو عالم صاحب نے وہیں سے بیٹے نے فرمایا کہ بیٹا صبر کر، یعنی بد نگاہی مت کرو، تمہارا جی بھلے چاہتا لیکن تم اس کی طرف دیکھو مت، صبر کر۔ یہ کہتے ہی وہ عالم صاحب جو تھے منہ کے بل اپنے تخت سے یا اسٹیج سے گر پڑے، جس سے بعض ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئیں، جوڑ ہڈیوں کے ٹوٹ گئے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر دے دو، اس مبلغ کے لیے وحی فرمائی کہ اس مبلغ کو، اس عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ صدیق یہ ولی سے بھی بلند رتبہ ہوتا ہے۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے کو سختی سے اس بری حرکت سے باز کیوں نہیں رکھا، تو اچھی طرح کیوں نہیں سمجھایا؟ کیا ہم بھی اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو کیا اچھی طرح سمجھاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حالانکہ قرآن واضح طور پر ارشاد فرما چکا، سورۃ التحریم پارہ 28 رکوع 16، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر کرے فرشتے مقرر ہیں، کرے فرشتے، کسی کی سنتے ہی نہیں، جو اللہ نے حکم دیا بس خلاص اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کو سن کر ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کچھ بھی۔ حالانکہ ایک بزرگ سفر حج کے دوران کوفے کی کسی گلی سے، کسی کام سے، وہاں قیام تھا، رات کے وقت نکلے تو ایک گھر سے مناجات کی آواز آ رہی تھی، رو رو کر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی، تو جب یہ آیت تلاوت کی تو گھر کے اندر سے ایک دم دھڑام سے گرنے کی آواز آئی، پھر خاموشی تاری ہو گئی۔ یہ چلے گئے، صبح وہیں سے نکلے تو لوگ جمع تھے، تعزیت کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا پر نظر پڑی، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ میرے بچے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے کہ میرا جوان بیٹا رات کو گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، تو کسی نے ایسی آیت پڑھ دی جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر تھا اور میرے بیٹے سے وہ برداشت نہ ہو سکا اور میرے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی دھڑام سے آواز آئی تھی گرنے کی، ہو نہ ہو میری وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن ہم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ مرنے والا تو بڑا کامیاب ہو گیا، اس کا کیا نقصان؟ سبحان اللہ، قرآن سن کر اس نے دم توڑا، اللہ اکبر۔ منصور بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا خوش پوش خوش مزہ خواب میں دیکھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہی نوجوان ہوں کہ جس پر آپ نے آیت پڑھی تھی اور انتقال ہوا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ تو وہ کیا جو شہداء بدر کے ساتھ کیا تھا. میں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ وہ تو مطلب یہ کہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے اور میں سیف جبار سے شہید ہوا, میں اللہ کی تلوار سے شہید ہوا ہوں. تو کتنا کرم ہو گیا. تو واقعی کوئی تو قرآن سن کر دم توڑے اور کوئی گانے سنتے ہوئے دم توڑے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. ایک وہ تھے جو قرآن سن کر دم توڑتے تھے, عشق رسول میں دم توڑتے تھے, گنبد خضرا کی جھلک دیکھ کر دم توڑتے تھے, محبوب کے مزار پرانوار کا دیدار کر کے دم توڑتے تھے, عشق رسول میں رو رو کر دم توڑتے تھے, اور ہائے افسوس آج کرکٹ کے کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر دم توڑتے. ایک نہیں اسے کئی واقعات دم ٹوٹ جاتا. یعنی جب یہ الٹے سیدھے میچ ہوتے ہیں نا تو چند ایک تو اس میں ضرور مرتے ہیں, تقریباً چند ایک مرتے ہیں. کسی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے, کوئی چھت سے گر کر مرتا ہے, کوئی دیکھتے دیکھتے ہنگامے ہوتے ہیں, اس میں مار کٹائی میں کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مطلب ایسا حساب کتاب ضرور ہوتا ہے ان ہنگاموں میں. تو میرے اسلامی بھائیو آخر کب سنبھلو گے, کب تمہیں احساس پیدا ہوگا؟ اگر یہی غفلت کی زندگی رہی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو بہرحال اپنی اولاد کو اگر نیکیوں کے راستے پر نہ لگایا, گناہوں سے نہ روکا, تو ابھی ابھی آپ نے قرآن سنا کہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو ہر ایک غور کرے کہ بچاتا ہے یا نہیں, بچاتا ہے یا مطلب خود ہی پھنساتا ہے گناہوں میں. یہاں تو ایسا ہوتا ہے خود پھنساتا ہے. باپ اگر ناجائز کام کرتا ہے تو بیٹے کو بھی مجبور کرتا ہے, ملاوٹ والا مال بیچنا ہے دیکھو ڈنڈی مار کر گزارا کرنا ہے, مجبوری ہے پیٹ نہیں بھرتا, مجبوری ہے پیٹ نہیں بھرتا. کل تو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ روزی کا مالک, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کہتے ہیں نا یار اللہ مالک ہے روزی, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. کل تو تم کہہ رہے تھے کہ روزی کا مالک اللہ ہے, آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کہتے ہو یار مجبوری ہے, اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا جھوٹ بولے بغیر. یہ دو رخی پالیسی, دو شیطانی انداز, دو رنگی چھوڑ ایک رنگی اختیار کر. اگر تیرا ایمان ہے, یقین محکم ہے, یقین کامل ہے کہ اللہ روزی کا مالک ہے, تو حرام روزی کا سہارا لینا چھوڑ دے, خدا کی قسم وہ مالک ہے اور رہے گا. اگر ایمان کامل ہو تو خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں, پیٹ بھر جائے. آپ کو دو جان کی فکر ہے یار, جوان بیٹیاں ہو گئی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, یار تمہیں دو جان کی فکر ہے اور رب تو دو جہان کو پالنے والا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اگر اپنے گھر والوں کو بھی نہ سمجھایا تو پھنسو گے. جیسا کہ حضرت فقیہ ابو الدیس سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا, اس کی اولاد اس کی بیوی وغیرہ گھیر لیں گے, یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, ہمیں پردے کی تلقین نہیں کی تھی, ہمیں سچ بولنے کی تلقین نہیں کی تھی, نمازوں کا حکم نہیں دیا تھا. حدیثوں کے الفاظ نہیں, میں تو مضمون بیان کر رہا ہوں حدیث کا, کہ بہرحال یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا, سود پر کام کرتا تھا, رشوت کا لین دین کرتا تھا, رشوتیں لا لا کر کھلاتا تھا, باسی اشیاء تازی کہہ کر بیچتا تھا, اس نے میوزک سینٹر کھول رکھا تھا. تو یہ فریاد ہوگی کہ اس نے دین کے احکام نہیں سکھائے اور حرام روزی کھلاتا تھا. تو ان بال بچوں کی فریاد پر جن کے لیے لوگ بولتے کہ یار بچے گلے پڑ گئے, ان کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے, تو انہی کی فریاد پر اس کو پکڑ لیا جائے گا اور فرشتے پکڑ لیں گے, خوب اس کو ماریں گے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ کھال ادھڑ جائے گی. اسکول لائف میں ذرا پہنچے آپ تصور میں, تو ڈنڈی جب استاد مارتا ہے دوسری ڈنڈی کھانے کی ہمت نہیں رہتی, اور اگر وہ پیٹنا شروع کر دے تو چیخے مار مار کے برا حال ہوتا ہے, تو فرشتے ماریں گے کھال اتھڑ جائے گی. یہاں تو ماورا ہے کہ تیری چمڑی اتار دوں گا, لیکن چمڑی کو اتارتا نہیں, وہاں تو واقعی چمڑی اتر جائے گی, نہ صرف چمڑی بلکہ حدیث میں کہ اس کا گوشت بھی جھڑ جائے گا, اتنا ماریں گے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. موت تو آئے گی نہیں, ورنہ دنیا میں کسی کی چمڑی پوری اتار دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوگی, اور زندہ رہ بھی نہیں سکتا, موت آ جائے اس کو, تو گوشت ادھر جائے اور ہڈیوں میں بھی جان رہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو پکڑ کے اب میزان میں لایا جائے گا, اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی, اوہ پہاڑ کے برابر نیکیاں نکلیں گی. تو نمازی بھی ہے, یہ تو حاجی بھی ہے, واہ زکاتے بھی دیے اس نے, بڑی بڑی نیکیاں نکالی جائیں گی. تو پھر اہل و عیال اس کے پہنچ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں وہ لے لیں گے, پھر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور وہ حسرت سے کہے گا, ہائے افسوس, اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیا تھا. اپنے بال بچوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری خاطر جو گناہ کیے تھے وہی میرے کندھے پر رہ گئے. تو تمہارے لیے رشوت لاتا تھا میں نے, تمہارے لیے سود پر لون لے کر میں نے کاروبار کیا تھا, تمہاری خاطر میں جوا کی اسکیمیں چلاتا تھا, تمہاری خاطر میں نے میوزک سینٹر کھولا تھا, مجھے کیا ضرورت, میں تو تمہیں لوگوں کے لیے یہ کرتا تھا, تمہیں لوگوں کے لیے وہ کرتا تھا, ٹی وی کے لیے تم ضد کرتے تھے تمہارے لیے اٹھا کر لے آیا تھا, وی سی آر تمہارے لیے لایا تھا, تم فلموں کی فرمائشیں کرتے تھے تمہارے لیے لایا تھا. انہیں طرح طرح کے مطلب اب وہ گناہ میرے کندھے پر رہ گئے کہ جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے. فرشتے پکڑ کر اعلان کریں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں, خوب سوچ لو کہ ابھی اس آیت پر سمجھ نہیں آئی آپ کی جس میں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اب بھی نہیں سمجھ آئے گی, یہاں تو اولاد کو گناہوں سے بچانا کیا, خود گناہوں کے لیے آرڈر ہے, خبردار اگر تو نے داڑھی رکھی تو, خبردار تو نے امامہ پہنا تو, خبردار اگر تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا کیا تو مولوی بنے گا. یعنی نعوذ باللہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے وہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمیں چھوڑ کر اکیلا جنت کی طرف چل دیا, تیرے ساتھ آنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے, تجھے بھی نہیں جانے دیں گے, دیکھ میں داڑھی منڈاتا ہوں جہنم کے راستے پر میں چل پڑا ہوں, دیکھ میں جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں, دیکھ میں فجر کے ٹائم پر بھی سویا رہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں, دیکھ فیشن کا دل دادا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں, دیکھ میں سود اور رشوت کا لین دین کرتا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں. کیا تو ملہ بنے گا, مولوی بنے گا, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے اللہ رسول کی خوشنودی اختیار کرے گا جبکہ رات دن میں اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہوں. میں تیرا باپ ہوں, میں تیری ماں ہوں, اگر ہمارا دل دکھائے گا تو یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اولاد کو کسی طرح بھی مطلب اس راستے سے روکا جاتا ہے, سب نہیں روکتے لیکن اگر یہ کہہ دوں کہ اکثریت روکتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا. جیسا کہ اوائل میں ہی میں نے عرض کیا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی, حدیث شریف میں فرمایا گیا تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے. تو آج کے نوجوان کو دیکھ کر کیسی حسرت ہوتی ہے, کیا کیا کرتا ہے. ایک وہ بھی نوجوان تھے حضرت سیدنا رحمت اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کے سامنے ان کو پیش کیا گیا, اس نے طلب کیا تھا, اس نے پوچھا تو ہی ہو تیرا, انہوں نے جواب دیا جی ہاں جو تیرا دل چاہے وہ پوچھ, میں نے مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو مسجد الحرام میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین باتوں کا عہد کیا, ایک یہ کہ مجھ سے کوئی بات جب بھی پوچھی جائے گی سچ جواب دوں گا, قوم یہ کہ اگر مجھ پر مصیبت آئی تو صبر کر لوں گا, سیوم یہ کہ اگر عافیت سے رہوں گا تو اللہ کا شکر کروں گا. حجاج بن یوسف نے کہا میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے, سیدنا رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا میری رائے یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تو ہے, کیونکہ تو لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے اور بے گناہوں کو قتل کرتا ہے. حجاج بن یوسف کا یہ حال تو تھا ہی. حجاج بن یوسف نے مزید سوال کیا کہ امیر المومنین عبد الملک بن مروان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میری اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ تجھ سے بڑھ کر مجرم ہے, اس کی خطاؤں میں سب سے بڑی خطا یہی کیا کم ہے کہ تیرے جیسے کو اس نے گورنر بنا دیا. خیر حجاج بن یوسف ظالم تھا, بڑا غصہ آیا, سیخ پا ہو گیا اور جل بھن کر اس نے چلا کر کہا کہ اس بد زبان کو قرار واقعی سزا دی جائے. چنانچہ سپاہیوں نے سیدنا رحمت اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ مار پٹائی کرنے لگے. ان ظالموں نے سیدنا رحمت اللہ تعالیٰ کو برہنہ کر دیا اور بانس کی کھپاچیاں, بانس کو جب چیر دیا جائے تو وہ جو چیرے ہوتے ہیں اس کو کھپاچی بولتے ہیں, تو بانسوں کی کھپاچیاں پورے جسم پر سیٹ کر کے اچھی طرح رسیوں سے اس کو جکڑ دیا. اب زور لگا کر ان لوگوں نے ایک ایک کھپاچی کو کھینچنا شروع کیا. اب برہنہ بدن پر بانس کی کھپاچیاں اور اس کو کھینچا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اتنی تکلیف ہو. تو بہرحال وہ کپاٹیاں بڑی انہوں نے سلیقے سے باندھی تھی, تو وہ کھینچ رہے تھے, تو وہ کھینچتے تو کھینچ تو جاتی, زور سے کھینچتے, لیکن وہ ساتھی سیدنا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کھال اور گوشت بھی کھینچ کر لیا تھا. تو ساری کپاٹیاں ظالموں نے اس طرح کھینچی اور سارا بدن جو تھا وہ لغلوان ہو گیا, کھالے اور گوشت اور یہ مطلب جگہ جگہ شدید زخم آئے, یہاں تک کہ زخموں سے آپ مرنے کے قریب ہو گئے. لیکن اس دوران کوئی زبان سے اف بھی نہیں نکالا. عہد کیا تھا کہ صبر کروں گا, سچ بولوں گا, عہد کیا تھا, سچ بول دیا, صبر کروں گا, صبر کر رہے تھے, بالکل کوئی آواز نہیں نکالی اور ضبط کرتے رہے. سبحان اللہ. تو حجاج بن یوسف نے کڑک کر حکم دیا کہ اس کو بازار میں پھینک دو تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے اٹھا کے بازار میں مرنے کے لیے ڈال دیا. کچھ چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو کوئی ان کا جن شناسا وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ رحمت اللہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ. تو سیدنا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا. چنانچہ اس نے پانی پیش کیا, تو جیسے ہی آپ نے پانی پیا آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر وہ شہید ہو گئے. جانتے ہیں ان کی عمر کیا تھی, صرف 18 سال عمر تھی. ایک یہ بھی نوجوان تھے, ایک ہمارے نوجوان بھی ہیں جو متخر مستیاں ان پر سوار ہیں بدقسمتی سے, الا ماشاء اللہ کوئی نوجوان پرہیزگار ہو تو. بہرحال دعوت اسلامی کی عظمتوں کو سلام ہے کہ الحمدللہ بے شمار نوجوانوں کو مدنی رنگ چڑھ گیا الحمدللہ. تو میرے پیارے پیارے صاحب بھائیوں, یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے مطلب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سیدنا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جتنی تکلیفیں نہ سہی, کچھ تو تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ نیکیوں کے لیے نکلیں گے تو تکلیف تو ہوگی. اب آپ بولو گھر بیٹھے سب کام ہو جائے, تو معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکے, گھر بیٹھے کام نہیں ہو سکے گا. اب دیکھو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی اور کیسے کیسے سفر ان حضرات نے کیے, یہ آپ سب جانتے ہیں. اور دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر دین کو پھیلایا اور مطلب یعنی کہ اسلام کا ڈنکا بجایا, اور اس کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. حقیقت میں اسلام کی قدر تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے, کیسی کیسی اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں, آل یاسر سے کوئی پوچھے, حضرت خباب سے پوچھے, سیدنا خبیب سے پوچھے, اسلام کی خاطر انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی, سیدنا زید بن دسینہ سے کوئی اسلام کی تکلیفیں پوچھے اور اہمیت پوچھے, کتنی انہوں نے تکلیفیں اسلام کی خاطر برداشت کی اور اسلام کو کس قدر تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے ہم تک پہنچایا. رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل, پاسبان حرم وارث ایمان خلیل, وہ سر فرش زمین عزت حقبا کا ثبوت, وہ تہِ چرخ بری عظمت آدم کی دلیل, راست گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ, مدت العمر جو آفات کے سایوں میں پلے, کبھی پابند سلاسل کبھی شعلوں کی حریف, کبھی انگاروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے, کبھی دبتے ہوئے پتھر کسی نے سینوں پر, کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ سارے گرا, کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ, کبھی چہروں پہ تماچوں کے علم ناک نشان,
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.